الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على من كان نبيا وادم بين الماء والتين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه دائمه بدوام الملك الحي القيوم ربیع الاول شریف کا مبارک اور مقدس مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم سب پر سایہ فگن ہو چکا ہے اور حسب معمول عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منا رہے ہیں، لیکن ایک بات یہ دیکھی گئی ہے کہ تقریباً ہر سال ہی جب بھی ہم ربیع الاول شریف میں حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جشن مناتے ہیں تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ مختلف قسم کے اعتراضات اس پر کرتے ہیں، اور اعتراض کر کے بھولے بھالے سنیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اس کی قدرت ہے کہ جتنا انکار ہو رہا ہے اتنا ہی اقرار ہو رہا ہے، یہ روکنا چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تشہیر چاہتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دی، تو جب بلند کرنے والا وہ ہے تو یہ پس کرنے والے کون ہیں؟ آپ خود دیکھ سکتے ہیں ہر سال شدت کے ساتھ روکا جا رہا، نہیں کرو، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، ہر قسم کے اعتراضات۔ لیکن الحمدللہ علی احسانہ، اہل سنت و جماعت اسی ذوق اور شوق کے ساتھ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جشن منا رہے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ آج کی ہماری اس نشست کا عنوان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کے جوابات۔ اعتراضات تو خیر بہت ہیں، گزشتہ سال بھی ہم نے کتابچہ شائع کیا تھا جس میں چند سوالات کے جوابات تھے، بہرحال جو جو سوال آتے جائیں گے اس کے جواب دیتے جائیں گے انشاءاللہ، اور کچھ تو وہ ہیں کہ جو ہر سال اسی طرح ریپیٹ ہوتے ہیں، جیسے ہی چاند ہوتا ہے ربیع الاول شریف کا ویسے ہی اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آج چند اعتراضات کے جوابات ہم آپ کے سامنے دیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، سب سے پہلا اعتراض اور سب سے پرانا اعتراض جس کا علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت جواب دے چکے، لیکن ہر سال پھر یہ اعتراض ہو جاتا اور جو بھولے بھالے سنی ہے وہ اس میں شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں۔ پہلا اعتراض کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منایا گیا۔ پھر کہتے ہیں صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں، ظاہری حیات میں یا اس کے بعد، کوئی مثال بتا دو کہ صحابہ نے جلوس نکالا ہو، 12 ربیع الاول کو جھنڈے لگائے ہوں، چراغا کیا ہو، میلاد کی محفلیں کی ہوں۔ تو یہ تو ایک نئی چیز آپ نے شروع کر دی، اور نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے، اور بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، لہذا آپ سب گمراہ، پوری امت کو گمراہ کر دیا، یا شرک کہہ کر پوری امت کو مشرک بنا دیا۔ ایک اعتراض۔ دوسرا، ہم کیا کہتے ہیں؟ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب ان کا اعتراض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں عیدیں صرف دو ہیں، دو، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ تیسری عید تم نے کون سی نکالی؟ یہ کون سی عید ہے؟ اسلام میں تو صرف دو عیدیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے جو زمانہ جاہلیت میں تم عیدیں مناتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان دو دنوں کو دو بہترین دنوں میں تبدیل کر دیا۔ ان میں سے ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ، تم نے یہ تیسری عید نکال دی۔ اور اگر تم یہ کہو کہ الجمعہ تو عید المؤمنین، جمعہ مسلمانوں کی عید ہے، تو پھر تم نے یہ چوتھی عید نکال لی۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 12 ربیع الاول کو عید کہا جائے، عید کا دن کہا جائے، میلاد النبی کو عید میلاد النبی کہا جائے؟ یہ اعتراضات ان کے، اور بھی بہت سے اعتراضات ہیں۔ تو پہلے ہم اسی کو لے لیں کہ اس دن کو ہم عید کا دن کیوں کہتے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم اہل سنت و جماعت لکھتے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دن ہم سب کے لیے عید کا دن ہے۔ اب ان کا اعتراض یہی کہ اسلام میں صرف دو عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ تیسری عید یا چوتھی عید جو ہے تم نے نکالی۔ اب اس کا جواب دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ذکر فرما رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیتا من، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، جس دن تو آسمان سے خوان نعمت نازل فرمائے، وہ دن ہمارے لیے بلکہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا۔ آسمان سے جس دن خوان نعمت نازل ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ وہ دن عید کا دن ہوگا، تکون لنا عید لاولنا وآخرنا، ہمارے اولین اور آخرین کے لیے کیا ہوگا؟ عید کا دن۔ ہمارا جواب یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جس دن خوان نعمت نازل ہو اس دن کو وہ عید کا دن کہیں، اور جس دن جان نعمت، جس دن سبب نعمت، جس دن وجہ وجود نعمت، جن کی وجہ سے ساری نعمتیں ہیں، جس دن وہ تشریف لے آئیں، وہ عید کا دن نہ ہو تو پھر کیا دن؟ انہی کی وجہ سے ہے نا سب کچھ۔ اور دوسری بات، وہ کہتے ہیں عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہی دو عیدیں ہیں، تو ہم پوچھتے ہیں بتاؤ کس نے تمہیں بتایا کہ یہ عیدیں ہیں؟ ہمیں کس نے بتایا کہ اسلام میں دو عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ؟ کس نے کہا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی آمد سے عیدیں ملی۔ تو جن کی وجہ سے عیدیں ملی، تو جس دن وہ خود تشریف لے آئے وہ عید کا دن نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ اور تیسری بات، جس سے انسان محبت کرتا ہے، کسی کی محبوب ترین شخصیت اس کے گھر آ جائے تو کیا کہے گا؟ آج میرے لیے عید کا دن، یہی کہے گا نا۔ جس کو سب سے زیادہ چاہتا ہے، سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، جس کے سب سے زیادہ احسانات اس پر ہیں، ارے یہ شخصیت تشریف لے آئی، آج تو میرے لیے عید کا دن ہو گیا۔ ارے کوئی ہم پر احسان کر دے جس سے ہم محبت کر لیں، اس کی آمد پر کہتے ہیں کہ عید کا دن، اور جس سے محبت کرنا رب نے سب پر واجب قرار دے دیا، تم سب میرے محبوب سے محبت کرو، اور جن کے احسانات پوری کائنات پر جب وہ تشریف لے آئیں تو پھر وہ دن عید کا دن نہ ہو تو کون سا دن؟ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر کوئی کہے تو آپ اس کو جواب دے دیں، سیدھا سادہ جواب۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آیت کسی کو یاد نہ رہے، آپ سیدھا سادہ جواب دے دیں کہ اچھا چلو تم یہ کہتے ہو نا کہ دو عیدیں ہیں، یہ بتا دو یہ عیدیں ملی کس کی وجہ سے؟ سرکار کی آمد کی وجہ سے، انہی کی وجہ سے۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، اگر وہ نہ ہوتے تو پھر کچھ نہ ہوتا. ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہوتا. جس کے لیے جو چیز بنائی جاتی ہے اور جس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، جب تک وہ رہتا ہے وہ ساری چیزیں بھی رہتی ہیں. ایک جلسہ آپ کرتے ہیں، آپ نے اسٹیج لگایا، مائک لگایا، شامیانہ لگایا، دریاں بچھائیں، اس پر چاندنی بچھائی، اہتمام کیا نا. اب اس کے بعد کیا ہوا، کسی عالم کو بلایا، وہ عالم صاحب آئے اسٹیج پر بیٹھے، خطاب کیا، چلے گئے. جب وہ چلے جاتے ہیں جلسہ ختم ہو جاتا ہے تو کوئی شامیانہ لگا رہتا، کیا لائٹیں جلتی رہتی، کیا اسٹیج اسی طرح رہتا، نہیں. کیوں؟ جس کے لیے یہ سب کچھ سجایا گیا وہ آیا اور آ کر چلا گیا. ضروری ہوتا ہے شامیانہ لپیٹ دیا جائے، دریوں کو اٹھا دیا جائے، جو لائٹیں روشن کی ہیں سب بجھا دی جائیں. جس کے لیے اہتمام کیا تھا وہ آیا، اپنا کام کر کے چلا گیا. بلا تشبیہ و تمثیل میرے خدا نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین کی چادر بچھا دی، زمین کا فرش بچھا دیا، آسمان کا شامیانہ لگا دیا، چاند سورج کو روشن کر دیا، یہ پوری بزم کائنات کو سجا دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، 40 سال تک ممبر رسالت پر خاموش بیٹھے رہے، 40 سال تک خاموش رہے. اس کے بعد خطاب کیا، دنیا کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور یقین کی روشنی عطا فرمائی، خدا کی معرفت عطا فرمائی. اس کے بعد سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر پردہ فرما گئے، ظاہری طور پر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. جب یہ ساری کائنات انہی کے لیے بنی تھی تو اگر وہ چلے گئے تھے تو ضروری تھا نا کہ آسمان کا شامیانہ لپیٹ دیا جاتا، زمین کا فرش اٹھا دیا جاتا، چاند سورج کو بجھا دیا جاتا. ارے جن کے لیے سجایا گیا وہ آئے اور آ کر چلے گئے. جب زمین کا فرش اسی طرح بچھا ہوا ہے، جب آسمان کا شامیانہ اسی طرح لگا ہوا ہے، جب چاند سورج اسی طرح روشن ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ جس ذات کی وجہ سے پوری کائنات کو سجایا گیا وہ ذات بھی موجود ہے، وہ ذات بھی موجود ہے جن کے لیے اہتمام کیا گیا. اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات ہی نہ ہوتی. لولا کلما خلقت الافلاک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا. لولا کلما خلقت الدنیا، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو دنیا کو پیدا نہ کرتا. لولا کلما خلقت السماوات والارض، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو نہ آسمانوں کو پیدا کرتا نہ زمینوں کو پیدا کرتا. تو بات سمجھ گئی، انہی کی وجہ سے سب کچھ. تو عیدیں کیا، ایسے ہزار عیدیں سرکار کے قدموں پہ قربان، جن کی آمد کی وجہ سے یہ عیدیں ملی، جن کی آمد کی وجہ سے ایمان ملا، یقین ملا، قرآن ملا، رحمان ملا. جس دن وہ تشریف لے آئیں سب سے بڑھ کر عید کا دن وہی. تو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے جب اس کی آمد ہوتی ہے تو پھر سارے غم غلط ہو جاتے، پھر سارے غم ختم ہو جاتے ہیں، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، پھر انسان کے منہ سے بے اختیار نکلتا ہے آج کا دن میرے لیے عید کا دن. تو ہم عاشقان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 12 ربیع الاول شریف کا دن عید کا دن. اور ایک اور بات، صرف عید ہی کا دن نہیں ہے، آزادی کا دن بھی ہے. اب آپ کہیں گے آزادی کا دن کیسے، دیکھیے پاکستان کی آزادی کا دن یا تاریخ کیا ہے، 14 اگست، اور ہندوستان کی 15 اگست. پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا، ہندوستان 15 اگست کو آزاد ہوا. 14 اگست کو پاکستان کو آزادی ملی، 15 اگست کو ہندوستان کو آزادی ملی، اور 12 ربیع الاول کو پوری کائنات کو آزادی ملی. इसलिए कि 14 अगस्त सिर्फ पाकिस्तान की आजादी का दिन है, 15 अगस्त सिर्फ हिंदुस्तान की आजादी का दिन है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल पूरी कायनात की आजादी का दिन। शैतानियत ने अपने पंजे गाड़ रखे थे, इंसानियत को गुमराह कर चुका था और इंसानियत इंसानियत से गिर चुका था। इंसान के आमाल हैवानों से बदतर हो चुके थे, फिर खालिक़े कायनात को इंसानियत पर रहम आया और अपना महबूब उसने इस दुनिया में फेंक दिया। सरकार के दम कदम से इंसानियत आजाद हुई, इंसान को इंसान का सही मकाम हुजूर ने दिला दिया। कुरान ने कहा वयुज़क्कीहिम, वो तुम्हें पाक करता है, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम देता। तो आजादी का दिन है। तो अब बात आपने समझ ली, 12 रबीउल अव्वल ईद का दिन, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आइए दूसरा सवाल, कहते हैं क्या सहाबा ने इस तरह मिलाद मनाया, क्या उन्होंने मिलाद की महफिलें की? हम ये कहते हैं, ये बताओ सहाबा का किसी चीज को ना करना उस चीज के अदम जवाज की दलील नहीं। समझ गए बात? मैं इसको और आसान कर दूं, ऐसा नहीं है कि कोई काम अगर सहाबा ने नहीं किया तो आप कह देंगे नहीं ये काम नाजायज है। बहुत से काम है सहाबा ने नहीं किए, हम कर रहे हैं। सहाबा ने मस्जिदों में गुंबद बनाए, मीनार बनाए, हम बना रहे हैं, नाजायज है, हराम है, शिर्क या बिदत है। सहाबा ने कुरान पर जेर जबर पेश आराब लगाए, हम लगा रहे हैं, ये गलत है। सहाबा ने एक जिल्द में इस तरह छाप कर परेस में प्रिंटिंग परेस से कुरान को छापा, हम कर रहे हैं। बेशुमार काम ऐसे हैं सहाबा ने नहीं किए लेकिन हम कर रहे हैं, जरूरत की वजह से। जरूरत जब हुई, जैसे जैसे जरूरत पड़ती रही वैसे वैसे काम होता रहा। जब हिंदुओं ने ईसाइयों ने अपने मंदिर कलीसा बुलंद करने शुरू किए, बुलंदों वाली इमारतें बनाई अपनी इबादतगाहों की, तब मुसलमानों ने महसूस किया हमारा दीन उनके दीन से अफजल है, इसलिए जरूरी है कि इस्लाम की शान को जाहिर करने के लिए मसाजिद के गुंबद और मीनार बनाए जाए जिनको देखकर इस्लाम की अजमत शान जाहिर हो। किसी ने फतवा लगाया कि सहाबा ने नहीं बनाए तुम क्यों कर रहे हो, तो फिर ये क्यों कहते हो कि सहाबा ने महफिल मिलाद नहीं की तुम क्यों कर रहे हो? पहली चीज तो ये है कि सहाबा का किसी काम को ना करना उस काम के अदम जवाज की दलील हरगिज नहीं, ये तो एक बात है। लेकिन मैं बताऊं कि सहाबा ने भी महफिल मिलाद की, महफिल मिलाद करना सहाबा की सुन्नत। ये बताइए कि महफिल मिलाद में हम क्या करते हैं? सबसे पहले तिलावत कुरान, यहीं से इब्तिदा है ना अल्लाह के कलाम से। उसके बाद सरकारी दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजराने अकीदत, नात शरीफ हुजूर की सना खान। उसके बाद सरकार का जिक्र मुबारक, हुस्न जमाल का जिक्र, जाहो जलाल का जिक्र, फजल कमाल का जिक्र, जूदो नवाल का जिक्र, हुजूर के उठने बैठने का जिक्र, सरकार के चलने फिरने का जिक्र, हुजूर के खाने पीने का जिक्र, हुजूर के मुस्कुराने का जिक्र, हुजूर की हर हर अदा का जिक्र, यही तो मिलाद है। अब ये क्या कहते हैं सहाबा ने नहीं किया? इसके बहुत से जवाब हैं। एक जवाब तो ये है कि ये बताओ हमें कैसे पता चला कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त ये सारे वाकयात हुए, जो वाकयात उलमा बयान करते हैं ना, हमें किसने बताया? हुजूर का चलना फिरना उठना बैठना सोना जागना, हुजूर की सारी अदाएं हमें किसने बताई? सहाबा ने। सहाबा एक दूसरे को बताते थे, आपस में बैठकर हुजूर की विलादत का जिक्र करते थे, हुजूर की शान बयान करते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत इतनी थी कि आपस में बैठकर हुजूर का जिक्र मुबारक करते थे। और रिवायत में आता है कि एक जगह सहाबा बैठे हैं, हुजूर पुन्नूर अलैहिस्सलाम गुजरे, क्या कर रहे हो? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जिक्र मुबारक कर रहे। हुजूर ने सुना, ये नहीं फरमाया कि गलत कर रहे हो, मुस्कुरा दिए, فرمایا میری شفاعت واجب ہو، میں تم سب کی شفاعت کروں گا جو ذکر کر رہے ہیں۔ صحابہ ذکر کرتے تھے، میلاد کرتے تھے، اگر وہ نہ بتاتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ ایک دوسرے کو بتانا یہی تو ذکر مبارک ہے۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں نا، ایک مجمع لگایا، ہم بیٹھے، حضور کی ولادت کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں حسن و جمال کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں جاہ و جلال کا ذکر ہو رہا ہے، ساری ذکر کر رہے ہیں نا، یہی میلاد۔ اچھا یہ بتائیے، صحابہ تلاوت کرتے تھے یا نہیں؟ کرتے تھے نا۔ صحابہ ثنا خوانی کرتے تھے یا نہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے ممبر لگوایا اور ممبر پہ بٹھا کر پھر اپنی نہ سنی۔ ادھر وہ ثنا خوانی کر رہے ہیں اور ادھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے الہ العالمین روح القدس کے ساتھ حسان کی مدد فرما۔ حضور دعا دے رہے ہیں، اور دوسرے ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت نابغہ جعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کی، حضور کے سامنے اشعار میں حضور کی تعریف کی، نعت پیش کی، سرکار خوش ہو گئے، اور جب خوش ہوئے تو ایک دعا دے دی۔ کیا دعا دی؟ اللہ تبارک و تعالی تیرے منہ کی مہر کو کبھی نہ توڑے، تیرے منہ کی مہر کو کبھی نہ توڑے۔ صحابہ کہتے ہیں ان کی عمر 100 سے اوپر ہو گئی، ایک دانت بھی نہیں ٹوٹا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا۔ دانت ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں نا، عمر بڑھتی ہے، دانت ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر دانت ٹوٹ جائے تو دوبارہ نکلے گا؟ دوبارہ نکلنے کی ایک عمر ہوتی، لیکن جب عمر زیادہ ہو جائے اور کوئی دانت ٹوٹ جائے تو آرٹیفیشل لگانا پڑتا ہے، نکلتا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر دیکھیے، ایک تو ان کا کوئی دانت ٹوٹا نہیں، اور صحابہ کہتے 100 سال سے زائد عمر میں اگر کوئی دانت ٹوٹ جاتا تو ویسا ہی دوسرا نکل آتا۔ دعا دے دی حضور نے، اللہ تیرے منہ کی مہر کو نہ توڑے، والفاظ دیگر کہ تیرے دانت سلامت رہیں، حضور کی دعا قبول ہو۔ تو ثابت ہوا صحابہ تلاوت بھی کرتے تھے، صحابہ ثنا خوانی بھی کرتے تھے، اور صحابہ بیٹھ کر آپس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک بھی کرتے تھے۔ یہ تینوں چیزیں صحابہ سے ثابت ہوئی نا، تلاوت، ثنا خوانی اور ذکر مبارک۔ ثنا خوانی کرنے والوں کو حضور نے دعا دے دی، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نابغہ جعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو حضور نے دعا دی، اور جو ذکر مبارک کر رہے تھے ان کے لیے کہا میری شفاعت واجب ہو گئی، دونوں کو دعا دی نا۔ اب دیکھو صحابہ علیحدہ علیحدہ یہ کام کرتے تھے، ہم نے ان کاموں کو جمع کر دیا، محفل میلاد بن گئی، تو اس میں کون سی بدعت ہو گئی؟ یہی کام صحابہ علیحدہ کرتے تھے، ہم نے ان کاموں کو جمع کر دیا، پہلے تلاوت ہوئی، پھر نعت ہوئی، پھر ذکر مبارک ہوا، محفل میلاد ہو گئی، تو اس میں اعتراض کی کیا بات؟ صحابہ نہیں کرتے تھے، تم کیوں کرتے ہو؟ ایسا لگتا ہے یہ لوگ سارے وہ کام کرتے ہیں جو صحابہ کرتے تھے، سارے وہ کام کرتے ہیں، کہنے کاروں میں کیوں گھومتے ہو؟ صحابہ گھومے کسی گاڑی میں، گھوڑا لے لو، شروع کر دو گھوڑے پہ، پتہ چل جائے گا، ویسے ہی پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، گھوڑا صحیح رہے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ جو صحابہ نے کیا وہی یہ کرتے، اس کے علاوہ کرتے ہی نہیں۔ صحابہ نے محفل میلاد نہیں کی، صحابہ نے کی ہے، محفل میلاد صحابہ کی سنت ہے، نہ صرف صحابہ کی سنت، خالق کائنات کی بھی سنت۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعلا مروانو نے عالم ارواح میں محفل میلاد کی۔ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے، جب اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام سے ایک میثاق لیا، ایک عہد لیا، اور ان سے کہا ثم جاکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضور کی ولادت سے پہلے ابھی سب عالم ارواح میں ہیں، وہاں محفل میلاد ہو رہی ہے، سارے انبیاء کرام کی ارواحوں کو، روحوں کو جمع کر دیا، ان سے میثاق عہد لیا جا رہا ہے، لتؤمنن بہ ولتنصرن، تم اس بات پر ایمان لاؤ کہ جب ہم ان کا زمانہ پائیں گے یا وہ نبی ہمارے زمانے میں تشریف لے آئے، ہم ضرور ضرور ان پر ایمان لائیں گے، ان کے دین کی مدد کریں گے۔ تو ہم نے تو بہت بعد میں کی ہے، ہم سے پہلے تو صحابہ کر چکے ہیں اور صحابہ سے پہلے خالق کائنات خود کر چکا۔ تو محفل میلاد کرنا تو صحابہ کی بھی سنت ہے اور خالق کائنات کی بھی سنت ہے۔ تو اب یہ اعتراض بالکل باطل ہو گیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے محفل میلاد نہیں کی۔ پھر کہتے ہیں یہ جھنڈے کیوں لگاتے، صحابہ نے تو جھنڈے نہیں لگائے۔ پھر وہی بات آ گئی، صحابہ نے نہیں کیا تو پھر تم بھی سارے وہی کام کرو جو صحابہ کرتے رہتے۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ، آمنہ کے معنی امن دینے والی، پوری کائنات کو امن دے دیا، ان کے آنے سے ہی تو امن ہوا، ورنہ تو ہر طرف خوریزی تھی، قتل عام تھا۔ اور ان کی ایک حدیث پر عمل ہو جائے امن ہو جائے، جہاں ان کا ذکر ہو جائے وہیں امن ہو جائے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، آسمان سے تین جھنڈے نازل ہوئے، کتنے؟ تین، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، گاڑ دیا گیا اور تیسرا بیت اللہ کی چھت پر نصب کر دیا۔ وہ جھنڈے کون لے کر آئے تھے؟ فرشتے، آسمان سے وہ جھنڈے لے کر آئے تھے۔ جھنڈے لگانا تو فرشتوں کی سنت، ہم تو فرشتوں کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اور فرشتے خود نہیں لائے، کس نے بھیجا؟ اللہ تبارک و تعالی۔ پتہ یہ چلا کہ خالق کائنات چاہتا ہے میرے محبوب کی ولادت پر جھنڈے لگائے جائیں، سب سے پہلے جھنڈے اسی نے بھیجے اور فرشتوں سے لگوا لیے، ہم تو بہت بعد میں لگا رہے ہیں، یہ تو بہت پہلے لگ چکے ہیں۔ اور صحابہ کی بھی سنت، اب آپ کہیں گے صحابہ نے کہاں لگائے جھنڈے؟ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ پہنچے، صحابہ کی بے چینی بے قراری دیکھی، انتظار کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں کوئی ایسا ظاہری ذریعہ نہیں تھا کہ پتہ چل جائے کہ جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ پہنچنے والا، موبائل ہوتے تو فوراً بتا دیتے ہاں پانچ منٹ میں پہنچنے والے، وہاں تو اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، خچروں پہ سفر ہو رہا ہے، پیدل سفر ہو رہا ہے، کتنے عرصے میں آئیں گے، کب آئیں گے پتہ نہیں، لیکن اتنا پتہ چل چکا تھا کہ آ رہے ہیں، یہ نہیں پتہ تھا کہ کب آ رہے ہیں۔ تو صحابہ کا شوق کیا تھا؟ بے چینی بے قراری، اپنے آقا کو دیکھنے کے لیے، ان کا استقبال کرنے کے لیے درختوں پہ چڑھ گئے، درختوں پہ چڑھ گئے کہ اوپر چڑھ کے دور سے دیکھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں۔ کچھ نیچے کھڑے ہیں، کچھ چھتوں پہ، گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہیں، کچھ درختوں پہ چڑھ گئے، دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آیا، وہیں سے پکارے آقا آ گئے ہیں، ماں باپ آ گئے، ملجا آ گئے ہیں، جن کا انتظار کر رہے تھے وہ آ رہے ہیں، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تشریف لائے۔ اب جیسے ہی چہرے مبارک پر نظر پڑی، بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، ایک صحابی نے اپنی پگڑی امامہ اتار کر وہ نیزے میں باندھ کے جھنڈا بنا لیا، حضور آپ ایسے نہیں داخل ہوں گے، آپ مدینے میں اس جھنڈے کے ساتھ داخل ہوں گے، خوشی کا عالم دیکھیے۔ اور حضور نے منع نہیں کیا، ارے یہ کیا تم کر رہے ہو، یہ کون سی بدعت تم نے کر لی؟ نہیں، آقا جانتے میری محبت میں کر رہا، میرے آنے کی خوشی میں کر رہا۔ تو صحابہ نے مدینے میں آمد پر جھنڈے لگائے، جھنڈا لہرایا، اور ہم غلاموں نے اس دنیا میں آمد پر جھنڈا لہرایا، تو اس میں کون سی بدعت ہو گئی؟ یہ تو صحابہ کی بھی سنت ہے، فرشتوں کی بھی سنت ہے، سب سے پہلے فرشتوں نے لگائے، اس کے بعد صحابہ، خوشی میں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جھنڈے لگانا یہ خوشی کا اظہار ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہو رہی. پھر کہتے ہیں چراغا کیوں کیا روشنی؟ ان کو یہ نہیں پتا بے وقوفوں کو کہ یہ سب خوشی میں ہوتا, محبت میں. کوئی آنے والا ہے نا جس سے بہت زیادہ محبت, گھر کی صفائی کی جاتی ہے, چیزیں قرینے سے رکھی جاتی ہیں, گھر کو سجایا جاتا ہے, اور زیادہ کوئی محترم شخصیت ہے تو گھر میں چراغا بھی کیا جاتا. کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مہمان آ رہا ہو اور گھر کو گندا چھوڑ دیا جائے, کوئی معزز شخصیت آ رہی ہو گھر کی لائٹیں بند کر دی جائیں؟ نہیں, یہ وہی کرتا ہے جو آنے والے سے ناراض ہو. گھر میں اندھیرا وہی کرے گا کہ جو آنے والے کی آمد پر راضی نہ ہو, ناراض ہو, جبھی تو اظہار کرے گا نا ہم نہیں مانتے, ہم روشنی نہیں کریں گے, اندھیرا ہی رکھیں گے. یہی یہ لوگ کر رہے ہیں. ہم کہتے تم ہو ہی اندھیرے میں, اندر بھی اندھیرا باہر بھی اندھیرا. الحمدللہ اہل سنت ظاہر اور باطن دونوں روشن ہی روشن. اور سرکار کی آمد پر روشنی کرو گے, ہو سکتا ہے تمہارا قلب بھی روشن ہوگا. سب سے پہلے چراغا کیا خالق کائنات نے. حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو مجھ سے ایسا نور نکلا کہ مشرق اور مغرب روشن ہو گئے, اور مجھے وہیں پڑے پڑے بصرہ کی پہاڑیاں اور محلات نظر آ گئے. ایسا نور نکلا, پوری کائنات روشن ہو گئی. ہم روشنی کرتے ہیں, جس کی جیسی حیثیت ہے وہ اسی کے مطابق کرے گا. ہم نے اپنے گھر کو روشن کر لیا, ہماری یہی حیثیت. ہم پورے محلے کو روشن نہیں کر سکتے, ہم پورے شہر کو روشن نہیں کر سکتے. جس کا جہاں تک اختیار ہے, ہمارا اختیار اپنے گھر پہ اپنا گھر روشن کر لیا, کسی کا اختیار شہر پر ہے تو شہر کو روشن کر دیا. اب بتاؤ خالق کائنات کا اختیار کتنا ہے؟ خالق کائنات کا اختیار پوری کائنات پر ہے, ہمارا اختیار صرف گھر پر تھا, ہم نے اپنے گھر کو روشن کر کے خوشی منائی. خالق کائنات نے پوری کائنات کو روشن کر کے اپنے محبوب کی آمد کی خوشی منائی. پتا چل گیا کہ چراغا کرنا بھی اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ کی سنت ہے. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر محافل منعقد کرنا, جشن منانا, یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے, بلکہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں منع کرنا جو ہے یہ نیا طریقہ ہے, کرنا نیا طریقہ نہیں ہے. امام قسطلانی شارح بخاری مواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے مہینے میں اہل اسلام ہمیشہ ہی سے محافل منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں, اور یہ اس خوشی میں کھانے پکاتے ہیں, دعوت کرتے ہیں, دعوت عام دیتے ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا جشن مناتے ہیں. تو یہ ہمارے بزرگان دین سلف صالحین ہمیشہ ہی سے یہ کرتے چلے آئے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اس لیے کہ جہاں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک محفل میلاد میں مجھ پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور میں نے دیکھا کہ اس محفل میلاد پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے. تو اگر سرکار کے غلام امتی خلوص اور محبت کے ساتھ محفل میلاد منعقد کرتے ہیں, محبت کے ساتھ حضور کا ذکر مبارک کرتے ہیں, خالق کائنات کی طرف سے ضرور ضرور رحمتوں کی برسات وہاں پر ہوتی. تو ہم تو رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے رحمت للعالمین کا ذکر کر رہے ہیں کہ جہاں ان کا ذکر ہوگا وہیں رحمتیں نازل ہوں. اعتراضات تو بہت ہیں لیکن وقت کیونکہ بالکل مختصر ہے, اذان کا وقت قریب ہے, تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ جو کتاب چاہے پچھلے سال ہم نے شائع کیا تھا اس میں کچھ اضافے کے ساتھ جو سوالات رہ گئے تھے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے. اور آپ اپنے عقیدے پر قائم و دائم رہیے, اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے رہیے, اور اس عقیدے کے ساتھ منائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم ضرور ہوگی, سرکار کا فیض ضرور ملے گا, اور اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتوں کی برسات ہوگی, اس دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب. آئیے دعا کر اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کریں. یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، جو قرض دار ہیں انہیں بارے قرضے سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا، یا اللہ حاضرین مجلس کے تمام جائز نیک دلی مقاصد کو پورا فرما، حاضرین مجلس کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے یہ ذکر مبارک سننے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرما، ان سب کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔